قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں، محترم ماؤں اور بہنوں، آج ہم سورہ نساء شروع کر رہے ہیں. سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے. طوالت کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی تیسری بڑی سورت ہے. یہ سورت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل ہوئی. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ جنگ احد واقع ہو چکی تھی. جنگ احد 2 سنہ ہجری میں پیش آئی تھی. اس جنگ کے بعد سے لے کر تقریباً 4 سنہ ہجری کے اختتام تک، یعنی تقریباً 2 سالوں کے اندر جو خطبات اللہ کی جانب سے اترے، جو پیغامات اللہ کی جانب سے آئے، ان پر مشتمل یہ سورت ہے. اس سورت میں 3 اہم اجزاء پائے جاتے ہیں. پہلا جز تو شریعت کے مزید کچھ احکام بیان کیے گئے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں شریعت کے ان پہلوؤں پر زیادہ توجہ دی گئی تھی جو انفرادی معاملات تھے یا جن کا تعلق خاندانی تھا، آئلی قوانین سے جن کا زیادہ تعلق تھا، ایسے احکام بیان کیے گئے. لیکن شریعت کا جو حصہ اس صورت میں بیان ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کی تشکیل کے لیے، ایک اسلامی معاشرے کے وجود کے لیے اور اس کی بنا کے لیے جن قوانین و آداب کی ضرورت تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا. خاص کر یتیموں کے سلسلے میں، عورتوں کے سلسلے میں، پراپرٹی رائٹس کے سلسلے میں، میراث کے قوانین، یہ سب اس میں بیان ہوئے ہیں. پہلا حصہ تو تقریباً آیت نمبر 40 تک شریعت کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد معاشرے کی تشکیل کے بعد، فطری طور پر جب معاشرہ نیک بنتا ہے، صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، تو اس کے بعد جو دیگر مرحلے سامنے آتے ہیں، اس میں سے آخری مرحلہ جو جسے کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا الٹیمیٹ مقصد، وہ ہے اسلامی ریاست کی تشکیل. تو اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر مسلسل آپ دیکھیں گے کہ اسلامی ریاست کے قوانین بتائے گئے، اس کے اصول آداب بتائے گئے اور اس پر مفصل گفتگو ہوئی. اسی کے بیچوں بیچ جہاد کا حکم بھی آیا اور جہاد پر بھی مفصل گفتگو ہوتی ہے. پھر اسی خطبے کے بیچوں بیچ آپ دیکھیں گے کہ منافقین، جن کی ریش دوانیاں یہ تھی کہ یہ جو ننھی سی ریاست، جو اسلامی ریاست وجود پذیر ہو رہی تھی، اس ریاست کے اندر رخنے ڈالے اور اسے متزلزل کرے اور اس کے اندر کمزوریاں پیدا کر دے، ان کی کوششوں کا پردہ اللہ تعالیٰ نے چاک کیا اور بتایا کہ منافقین کی کیا کوششیں ہیں، منافقین کے کیٹیگریز کیا ہیں اور منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ اور برتاؤ ہونا چاہیے، یہ دوسرا. اور اس کے بعد چونکہ ابھی نبوت کا کے اور 5-6 سال تھے اور دعوت کا کام اور مزید تیزی سے پھیلنا تھا، تو لہذا دعوت کے اسلوب، دعوت کے طریقے بتائے گئے اور امت مسلمہ کا وہ نصب العین بتایا گیا جو سورہ بقرہ میں ایک اور لفظ سے بتایا گیا، سورہ آل عمران میں اسے کسی اور لفظ سے بتایا گیا، اور یہاں سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط کے الفاظ سے اس کی تعبیر ہوئی ہے اور بتایا گیا کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود کیا ہے. یہ 3 اس کے اہم ترین اجزاء ہیں. اب اس کے بعد ہم تیزی سے آج تقریباً 1 یا 1.5 رکوع پر گفتگو کریں گے. اور اس صورت میں کچھ ایسے جگہ ہیں جس پر رک کر کچھ مفصل، کچھ تفصیلی گفتگو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم تعدد ازدواج پر، چونکہ ویسی آیت یہاں آتی ہے، تو اس پر قدر تفصیل سے گفتگو کریں گے. پھر انشاءاللہ کل میراث پر گفتگو ہوگی. پھر اس کے بعد ایک اور دن لونڈی اور غلاموں کے مسئلے پر بھی قدر تفصیلی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد ہم ذرا تیزی سے آگے نکل جائیں گے. قرآن مجید کی جو پہلی، اس سورت کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے تبرکن، اس کا ترجمہ آپ لوگ سماعت کر لیجئے، پھر اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے. فرمایا کہ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یہ جو پہلی آیت ہے، اس آیت کے کچھ اہم ترین حصے یا اس کے اندر جو نکات پائے جاتے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورتوں میں, گزشتہ سال بھی میں نے موضوع کی طرف رخ پھر جاتا ہے اور اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے. کہیں تمہید دو رکوع پر مشتمل ہوتا ہے, کہیں پانچ پانچ رکوعوں پر مشتمل ہے, اور کہیں صرف ایک آیت اور دو آیت پر اکتفا کیا گیا. جہاں اس صورت کے اندر تمہید صرف ایک ہی آیت کے اندر باندھ دیا گیا اور اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو ٹیک اپ کیا جو اس صورت کا اصل مرکزی موضوع قرار پاتا ہے. اس صورت میں فرمایا گیا انسانوں کو, کیا ہے انسانوں, انسانوں سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہاری خلقت کی, جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے آدم کو پیدا کیا, جس نے حوا کو پیدا کیا, اور اس ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے اس نے سارے انسانوں کو خلقت عطا کی, سارے انسانوں کی پیدائش کی. اے انسانوں, ایسے پروردگار سے ڈرو, اس کا احترام کرو, اس کا تقوی اختیار کرو. تقوی پر بھی اس سے پہلے گفتگو ہو گئی تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا, ہیو ریگارڈ فار اللہ جسے کہیں گے, کہ خدا کا احترام کرنا, خدا کے حدود کا احترام کرنا, خدا نے زندگی کے لیے جو حدود مقرر کیے ہیں ان حدود کی پابندی کرنا, اور خدا کی پکڑ سے ڈرنا, یہ تمام معنی اس میں شامل ہوتے ہیں. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. پھر فرمایا کہ اے انسانوں, اس پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا. یہاں دو نقطے بیان کیے گئے اور انسانی مساوات کے سلسلے میں ایک انقلاب انگیز آیت ہے, اور یہ آیت ایسی آیت ہے جو قرآن مجید میں دو تین جگہ تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ آئی ہے, اور اس میں وہ اعلان کیا گیا جو دنیا میں آج تک اس پر عملاً کہیں ممکن نہیں ہو سکا سوائے قرآن مجید کے اور اسلامی معاشرے کے. باقی دیگر نظام, باقی دیگر آج جو نظریات تھیں, ان نظریات نے کلیم تو کیا لیکن عملاً اسے امپلیمنٹ کر نہیں پائے, وہ ہے انسانی مساوات. انسانی مساوات کے دو نقطے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے, ایک تو یہ ہے وحدت الرب کا نقطہ, اور دوسرا ہے وحدت الاب. ان دونوں پر بھی میں نے گزشتہ رمضان ایک افطار پارٹی میں میں نے اس کو بتایا تھا, یہاں بھی تھوڑا اختصار کے ساتھ بتا دیتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اس پروردگار سے ڈرو جو تمہارا بھی, تمہارے باپ دادا کا اور سارے انسانی نسل کا پیدا کرنے والا ہے. چونکہ ایک پروردگار ہے اور اسی پروردگار نے سارے انسانوں کی پیدائش کی ہے اور سارے انسانوں کو اسی نے پیدا کیا, لہذا اس دنیا میں بسنے والے ہر مرد کا, ہر عورت کا, ہر کالے کا, ہر گورے کا, ہر امیر کا, ہر غریب کا, اور ہر لٹریٹ کا, ہر الٹریٹ کا, ہر تمام انسان کا ایک ہی چونکہ پروردگار ہے, لہذا تمام انسان اس دنیا کے اندر بھائی بھائی قرار پائیں گے, اس لیے کہ ان تمام کا پیدا کرنے والا ایک ہے وحدت الرب. چونکہ ان کا رب ایک ہے اس لیے وہ تمام ان کے اندر مساوات ہونی چاہیے اور سب بھائی بھائی کے درجے پر آتے ہیں. پھر دوسری بات یہ بتائی گئی وحدت الاب, اس لیے کہ اس دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں وہ الٹیمیٹلی جا کر پہنچتے ہیں ایک ہی جوڑے پر, ان کا جد امجد, ان کے پیرنٹس ایک ہی ہیں آدم اور حوا, لہذا ہر انسان کے, ہر دو انسان کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قرار پاتا ہے, اس لیے کہ دونوں کا باپ ایک ہے وحدت الاب. اس کی بنیاد بتائی گئی کہ وحدت الرب اور وحدت الاب کی بنیاد پر خدا تعالیٰ سے ڈرو, اور وہی خدا ہے جس نے سب کو پیدا کیا, مساوات کی تعلیم اس آیت سے معلوم ہوتی ہے. پھر ایک اور بات ہم آگے رکھیں, اور مولانا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مفصل اس پر گفتگو کی ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا طریقہ اسلوب یہ ہے کہ قوانین دیتا ضرور ہے لیکن صرف قوانین سے دنیا کے اندر کہیں اصلاح نہیں ہو جاتی, کہیں اصلاح نہیں ہوتا, اور خود صرف قوانین کی بنیاد پر کہیں بہترین اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا. قوانین کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس کی ضرورت ہے, اور انسانی نفس کو ترغیب کے ذریعے, تلقین کے ذریعے اس کے ضمیر کو ابھارا جائے اور خدا کے سامنے وہ اطاعت شعاری کا رویہ اختیار کرے, اس پر قرآن مجید خوب ابھارتا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ نام, یہ حکم دیا کہ اپنے مال میں سے کچھ مال غریبوں کے لیے اٹھا کر رکھو, تو اس میں سے قانون بندی کے لحاظ سے زکات کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور 2.5% تک دینا لازمی قرار پاتا ہے, لیکن صرف 2.5% دینے کے بعد انسان جو اس سے آزاد نہیں ہو جاتا, بلکہ اتنے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی, اتنی ترغیب دلاتا ہے اور اتنی تلقین کرتا ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ اس کے پاس اپنی ضرورتوں سے مال جتنا کچھ بچ جائے وہ سارے کے سارا انسانوں پر خرچ کرنے لگے. وہ یا ترغیب اور تلقین, اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی, ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے بہتر طور پر بنانا چاہتا ہے اور بہترین معاشرہ اس دونوں حصے سے دیکھنا چاہتا ہے. اس آیت کے اندر دیکھیں گے کہ انسانی نفس کی تہذیب کی گئی ہے, اسے ترغیب دی گئی ہے, اسے تلقین کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ سے وہ ڈرے. پھر اس کے بعد اس لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید اس آیت میں دی گئی ہے کہ اس کے فوراً بعد حقوق کی ادائیگی کی باتیں آتی ہیں. یتیموں کے حقوق ادا کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، مہر ادا کرو، اور پھر اس کے بعد جب کوئی آدمی مر کر جاتا ہے دنیا سے تو اس کے مال میں جن لوگوں کے حقوق پائے جاتے ہیں ان تمام لوگوں تک وہ مال پہنچنا چاہیے. گویا حقوق کی ادائیگی کی بات آتی ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ حقوق وہ ہیں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی بنیاد پر یا کورٹ کے ذریعے سے یا حکومت کے زور کے ذریعے سے وہ حقوق لیے جا سکتے ہیں. مثلا میں کہیں اگر ملازمت کر رہا ہوں تو میرے مالک پر، میرے آقا پر یہ حق بنتا ہے کہ میرا معاوضہ دے، میں جو محنت کروں اس کا محنتانہ مجھے ملے، اس کی اجرت مجھے ملے. اگر وہ اجرت مجھے نہیں ملتی، میرا حق مجھے نہیں ملتا، تو میں مختلف طریقے سے وہ اجرت وصول کر سکتا ہوں، لیبر یونین کے ذریعے سے، گورنمنٹ کے دیگر قوانین کے ذریعے سے یہ حق انسان حاصل کر سکتا ہے. اس طرح بہت سے حقوق ہیں جو قوانین کے ذریعے سے حصول کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جو صرف قانون کی بنیاد پر حاصل نہیں کیے جا سکتے. ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے انسان کے اندر رحم دلی چاہیے، انسان کے اندر قرابت داروں کا پاس و لحاظ چاہیے، انسانوں کے اندر ادب چاہیے، احترام چاہیے، دلداری چاہیے، ہمدردی چاہیے، اور انسیت چاہیے، محبت چاہیے. ان تمام کی بنیاد کے بغیر وہ حقوق ادا نہیں ہوتے. مثلا ایک باپ کا بیٹے پر جو حق ہے وہ حق 15 سال تک تو باقی رہتا ہے اور اس وقت تک اس کی کفالت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے بعد قانوناً تو وہ حق دینے پر مجبور نہیں ہے، لیکن وہ محبت میں، احترام میں، ہمدردی میں، دلداری میں اس بچے کی پرورش ہمیشہ کر سکتا ہے. اور صرف باپ ہے جسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پال پوستا رہے اور آگے بڑھ کر 25-30 سال تک ہو جائے، کہیں نوکری نہ ملے تو اس کے باوجود بھی باپ بیٹے کو کھلاتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قانونی طور پر اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ محبت، یہ ہمدردی، یہ جذبہ انسیت کی وجہ سے باپ بیٹے کو دیکھتا. اسی طرح بیٹے پر قانونی طور پر یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ باپ کو اور ماں باپ کو وہ اپنی ماہانہ آمدنی کا کتنا حصہ دے، یہ قانونی طور طے نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف خوف خدا کی بنیاد پر، اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر، آخرت میں جواب دہی کے احساس کی بنیاد پر ایک لڑکا اپنے ماں باپ کا حق اسی وقت ادا کر سکتا ہے جبکہ اس کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آگے بندوں کے حقوق بیان کیے گئے، اور یہ حقوق قانونی طور پر کورٹ کے ذریعے سے نہیں بلکہ خوف خدا اگر دل کے اندر ہے، اللہ کا تقوی اگر ہے، تو بندہ مومنین خود بخود یہ حقوق ادا کرنے لگیں گے. تو اس لحاظ سے بھی اس آیت کو سب سے پہلے رکھا گیا اور تمہید کے حصے سے اس آیت کو سامنے رکھا گیا. پھر اس کے بعد یہاں ایک اور لفظ بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تمہارے رب کا تقوی اختیار کرو. رب کا جو لفظ استعمال کیا وہ یہی کہ یہ پروردگار ہے جو تمہیں پالتا ہے، تمہیں پوستا ہے. اور نظام ربوبیت پر ہم نے سورہ فاتحہ میں گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا رحیم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا ہم پر کرم فرمائی کرتا ہے کہ ساری کائنات صرف انسانوں کی خاطر اس نے بنائی. اور یہ جو سارا پورا نظام ہے، یہ سمندر سے آبی بخارات بن کر پانی کا اڑنا، سورج 4000 ٹنز آف میٹرز کو پر سیکنڈ جو جلاتا ہے، وہ سارے کا سارا پورا نظام، اس پوری کائنات کے اندر جو نظام چلتا ہے وہ نظام ربوبیت ہے اور انسانوں کی پرورش کے لیے ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب پروردگار تمہاری پرورش کرتا ہے تو ایسے پروردگار سے ڈرو، اور وہ حکم دیتا ہے کہ تم یتیموں کی پرورش کرو، عورتوں کی کفالت کرو، اور فلاں فلاں کی کفالت کرو. تو گویا کہ کفالت اور پالنے اور پوسنے کی آیتیں آگے آتی ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پروردگار سے ڈرو جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہیں پوستا ہے، جو تمہیں رزق رسانی کا انتظام کرتا ہے. گویا ان تمام کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا تقوی اختیار کرو. پھر اس آیت کے اختتام پر ایک اور مرتبہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم لوگوں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو. پھر رحم کا، رحم رشتے کا، جو مادر رحم جسے کہتے ہیں، اس رحم سے رے پر جو زبر لگاتے ہیں تو رحم بن جاتا ہے، اور رے پر جب زیر لگاتے ہیں تو رحم بنتا ہے. اور رحم اسی کو کہتے ہیں جسے ہم ماں کے پیٹ کا رحم جو کہتے ہیں وہ. تو ان رشتوں کا خیال رکھو، اور اس رشتوں کے توڑنے سے، اس کے قطع تعلق کرنے سے بھی تم پرہیز کرو، اور اس سلسلے میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ دونوں باتیں کہی اللہ تعالیٰ نے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. ایک تو یہ کہ اللہ کا نام لے کر، دوسرا یہ کہ رشتہ داروں کا نام لے کر تم دنیا میں اپنا حق مانگتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی فقیر گھر اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا واسطہ دے کر جب مانگتا ہے تو آدمی کا دل پسیک جاتا ہے، اور اپنے جیب میں جو کچھ ہے وہ نکال کر اس میں کا ایک حصہ اس فقیر کو دینے پر راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا تھا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی گھر پر آئے اور ہمیں اپنے رشتہ دار واسطہ دے کر اپنی مجبوری سنائے، تو پھر رشتہ داری کا وہ واسطہ ہوتا ہے، رشتہ داری کا وہ تعلق ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ انسان اپنے جیب کے پیسے نکال کر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے دل اتنا جلدی تیار نہیں ہوتا جتنا ایک رشتہ دار پر خرچ کرنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. گویا رحم کا رشتہ اور اللہ کا رشتہ، یہ دو رشتوں کا حوالہ دے کر جب تم دنیا میں حق مانگتے ہو تو قرآن مجید کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اس کا نام لے کر اور رشتہ داروں کا نام لے کر تم حق تو مانگتے ہو لیکن ان کا حق دینا بھی جانو، ان کے نام سے حق تو لیتے ہو لیکن ان کے نام پر حق دینا بھی سیکھو، اللہ تعالیٰ کا بھی حق دینا سیکھو اور رحمی رشتوں کا حقوق بھی جانو اور ان حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس کے بعد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نگران ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی کہ صرف اللہ تعالیٰ قانون سازی کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ دلوں کو ابھارتا ہے، ضمیر کو اکساتا ہے، ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے اور تہذیب نفس کے ذریعے سے انسان کو تیار کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی پولیس پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی قانون کے ذریعے سے آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہیں صرف یہ بات اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے، لہذا بندوں کے حقوق ادا کرو۔ اس کے بعد فوراً بعد مال یتیم کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ آیت تمہیدی آیت ہے۔ اس آیت کے فوراً بعد معاشرے کا جو سب سے کمزور ترین طبقہ ہے وہ یتیموں کا طبقہ ہے اور یتیموں پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اب ایک بات یہ یاد رکھیے، کل میں نے کہا تھا کہ اس کا تعلق سورہ آل عمران سے بہت گہرا ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیت تقوی پر ختم ہوئی تھی اور سورہ نساء کی پہلی آیت تقوی پر ہے، گویا کہ ایک ہی مضمون ہے، تقوی پر گفتگو ختم کیا تھا اور تقوی سے گفتگو کو شروع کیا گیا اور سورہ نساء کی پہلی آیت تقوی پر مشتمل ہے۔ پھر میں نے کہا کل کہ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں تھیں وہ جنگ احد پر تبصرہ تھیں، وہ آیتیں، اور جنگ احد کے بعد مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا، وہ یہ کہ 70 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس جنگ کے اندر شہید ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کے لیے ایک نیا مسئلہ تھا کہ 70 خاندانوں کے اندر بیوائیں اور یتیمیں پلنے لگے اور ان بیواؤں کا، یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کے لیے کوئی قانون بندی نہیں تھی، تو لہٰذا یہ موقع مناسب تھا کہ یتیموں کے سلسلے میں، بیواؤں کے سلسلے میں کوئی قانون نافذ کیا جاتا، کوئی آیتیں اترتی۔ تو فوراً چونکہ ماحول ایسا تھا، جنگ احد کے بعد بہت سے صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے اور ان کے گھروں کے اندر ان کی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، ان کے بچے یتیم ہو چکے تھے، لہذا ان کی کفالت کے انتظام کے سلسلے میں ایک تو صحابہ اکرام خود آگے بڑھ بڑھ کر تیار ہو کر اس کی ذمہ داری لے رہے تھے۔ ہمیں وہ واقعہ معلوم ہے کہ ایک تو عورتوں کا جو مرتبہ مکے کے اندر تھا، کفار مشرکین کی نظروں میں تھا، وہ ہم سنتے رہتے ہیں، بارہا سنتے ہیں کہ اتنے رذیل اور اتنے سخت دل تھے وہ عرب کہ اپنی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑتے تھے۔ ایک دن تو وہ تھا، لیکن ایک دن وہ آیا جبکہ جنگ احد واقع ہو چکی تھی، صحابہ اکرام میں نے جیسے کہا کہ بہت شہید ہو چکے تھے، اس میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی مدینے سے باہر آئے اور اسی وقت اسلامی لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مدینے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان تھے، صحابہ اکرام بھی بہت پریشان تھے، اس لیے کہ مدینہ جب لوٹیں گے تو وہاں ان کی عورتیں پوچھیں گی کہ ہمارے شوہر کہاں، ہمارے شوہر کہاں، ہم ان کو کیا جواب دیں گے، ایک قسم کی پریشانی آپ پر لاحق تھی۔ اتنے میں وہ چھوٹی پیاری بچی دوڑی دوڑی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئی، پوچھا کہ کہاں ہمارے ابو، کہاں ہے میرے ابو۔ حضرت حمزہ کی بیٹی جب یہ پوچھنے لگی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت میں نہیں آ رہی تھی، جواب دے نہیں پا رہے تھے کہ کیا کہیں کہ تمہارے ابا شہید ہو چکے، چھوٹی بچی سے کیسے کہتے۔ لیکن ابھی یہ معاملہ ہوا ہی نہیں کہ تین صحابہ اکرام آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ اس بچی کی میں کفالت کروں گا، ایک طرف حضرت علی کہتے ہیں، ایک طرف حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں، ایک اور صحابی جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں، تینوں صحابی آپس میں پیار محبت سے لڑتے ہیں کہ اس بچے کا مجھ پر زیادہ حق ہے، میں اس کی کفالت کروں گا۔ یہ وہی ہے کہ انسانی نفس کی جیسی تہذیب اسلام کرتا ہے، انسانی ضمیر کو جس طرح سے تیار کرتا ہے، قانون کے نافذ ہونے سے قبل صحابہ اکرام آگے بڑھ کر ان یتیم بچوں اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار تھے۔ تاہم قانون سازی کی ضرورت ہے، ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کیا، فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال عطا کرو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا اس کا قریبی رشتہ دار اس مرنے والے کے مال پر قابض ہو جاتا اور یتیموں کا اس کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، تو قرآن مجید نے کہا کہ یتیموں کے ان کے حقوق عطا کرو اور یتیمے کو مال کو تم اپنے پاس رکھو، لیکن جب یتیم بالغ ہو جائیں، سن رشد کو پہنچ جائیں، تو پھر ان کے مال انہیں واپس لوٹا دو۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، فرمایا کہ اموال یتیم کے اموال، ان کے مال انہیں واپس لوٹاؤ، انہیں ضائع نہ کرو، انہیں قرض برد نہ کرو، انہیں غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ پھر کہا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ ایسا ہوتا تھا کہ یتیم کے مال میں سے جو لوگ اس کے سرپرست ہوتے تھے وہ اپنا برے مال اس میں مکس کیا کرتے تھے. مثلا کسی کا باپ اگر اپنے بچے کے نام پر 40-50 اس زمانے میں بکریاں چھوڑ کر جاتا تھا تو اس کا جو سرپرست ہوتا تھا وہ اپنے خراب بکریوں کو اس مندے کے اندر داخل کر دیتا اور اس کی اچھی بکریاں نکال لیتا تھا. اس طرح کہ اگر لوگ پوچھیں بھی تو بتا دے سکتا تھا کہ تعداد میں تو 40 بکریاں اس کے باپ نے چھوڑی تھیں اور 40 کی 40 بکریاں موجود ہیں. یہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا. آج کے لحاظ سے بھی اس مال کے اندر رد و بدل کرنا, اس کے اندر بہت سی قسم کے ڈنڈی مارنا, یہ سب آج بھی ممکن ہے. تو قرآن نے کہا کہ اس طرح اپنے اچھے اموال کو بدل کر خراب نہ کر لو اور یتیموں کے مال کا پاس لحاظ رکھو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر مکس کر کے کھانا جاؤ. اس کی وجہ یہ کہ لوگ اپنے مال کے ساتھ اس مال کو بھی تجارت میں شامل کرتے ہیں اور ایک دن آتا جب کہتے کہ بھائی تجارت میں نقصان ہو گیا, لہذا ہمارا مال بھی گیا تمہارا مال بھی گیا. حالانکہ یتیم کا مال نقصان نہیں ہوتا تھا, بلکہ تھوڑا سا مال جو نقصان ہوتا تھا وہ سارے کا سارا یتیم کے مال سے خارج کر دیتے اور اپنے مال کی حفاظت کر لیتے تھے. تو لہذا یہ سب قوانین نافذ کیے گئے اور فرمایا کہ اس طرح کا کرنا انہ کانا حبن کبیرہ, یہ سخت ترین گناہ ہے, ایک گناہ کبیرہ ہے, ایک بہت بڑا ظلم ہے, اور ایسے ظلم سے اتنے بڑے گناہ سے باز آ جاؤ. اب اس کے بعد اسی کانٹیکسٹ میں آیت آتی ہے, بہت امپورٹنٹ آیت ہے, وہ ہے وَإِن قِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تمہاری سرپرستی میں, تمہاری کفالت میں, تمہاری زیر نگرانی جو یتیم بچے آئے ہیں ان کی کفالت میں تمہیں اندیشہ ہو کہ کہیں حق کے ساتھ تم کام نہیں کر سکتے, تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکو گے, تو اللہ تعالیٰ ایک راستہ کھولتا ہے. ایسا تھا کہ یتیم کے بارے میں اتنے احکام نازل ہوئے کہ صحابہ کرام ڈرنے لگے, اب سمجھنے لگے کہ اگر یتیم کی کفالت کرنی ہو تو اس کا مال الگ سے رکھیں, اس کا حساب کتاب الگ سے رکھیں, یہ سب بہت بڑا جھنجٹ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. لہذا وہ ڈرتے تھے اور یتیموں کو اپنی کفالت میں, اپنی سرپرستی میں لینے سے وہ جھجکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ کھولا, کہا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم یتیموں کے مال کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ایسا کرو کہ ان عورتوں میں سے جو بیوہ ہو چکی ہیں, تمہیں جو پسند ہو اس میں سے دو دو, تین تین یا چار چار کی تم شادی کر لو, نکاح کر لو ان لوگوں کے ساتھ, لیکن تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے. یعنی عورتوں کے ساتھ جن سے تم نے دو دو عورتوں سے یا تین تین عورتوں سے یا چار چار سے تم نے جو نکاح کر لیے ہیں, اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت ملاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں, بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک راستہ کھولتا ہے, وہ راستہ یہ کہ یتیم کا مال ہے اور اس کی اگر صحیح حفاظت اور نگرانی نہیں ہو سکتی ہے تو اس یتیم کی جو ماں ہے, اس کی جو والدہ ہے, اس کو اپنی زوجیت میں لے لیا کرو, گویا کہ اب وہ تمہاری بیوی ہو گئی اور وہ یتیم جو لڑکا ہے وہ تمہارا لڑکا ہو گیا, سوتیلا لڑکا ہی صحیح, لیکن اب وہ تمہارا لڑکا ہو گیا, تو لہٰذا اس بچے کی مال کی حفاظت میں تم بھی اپنا رول ادا کرو گے اور تمہاری بیوی جو اس کی ماں بنتی ہے وہ بھی ایک رول ادا کرے گی اور تم اور تمہاری بیوی مل جل کر اس بچے کی مال کی حفاظت کرو. گویا اس کانٹیکسٹ میں چار بیویوں کا یہ مسئلہ آیا ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں اس قانون کو نافذ کیا گیا. لیکن اس کے بعد علماء کرام نے بھی اس کو بہت کھلا عمومی مفہوم لیا اور خود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے, صحابہ کرام کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں کی کفالت ہی کے معاملے میں چار شادیوں کی اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سماجی قانون ہے جو تا قیامت جاری رہے گا اور اس کی کچھ ضرورتیں ہیں. اس وجہ سے صرف یتیموں کے مال ہی کے مسئلے میں نہیں, بلکہ ایک مرد مومن کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ ایک یا دو یا تین یا زیادہ سے زیادہ چار عورتوں سے وہ شادی کر سکتا ہے. حالانکہ کانٹیکس میں نے بتایا کہ اسی کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو اس وجہ سے ہے کہ آج کے زمانے میں تعدد ازدواج پر, بالخصوص قرآن مجید کی اس آیت پر چوطرفے حملے ہوتے ہیں, اور امریکن رائٹرز, مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت ہی قرآن مجید پر لعن طعن کیا ہے, اسلام کو بہت برا بھلا کہا ہے, اور ہمیشہ آج بھی یہاں کے ہندو اور یہاں کے اس ہندوستان کی ایک خاص مخصوص پارٹی بھی اس مسئلے کو ہمیشہ اچھالتی رہتی ہے کہ مسلمان تو بہرحال نفسانی خواہشات کے پیروی کرنے والے ہیں اور ان کی نفسانی خواہشات اور ان کی شہوانی خواہشات اس حد تک بڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتے, انہیں دو دو چاہیے, تین تین چاہیے اور چار چار بیویاں چاہیے. حالانکہ یہ ایک الگ حقیقت ہے, اس پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے, کہ ہندوستان میں یہ پریکٹس بہت ہی کم ہے, بلکہ یہاں کے ہندوؤں کے بنسبت اس کی شرح, اس کا پرسنٹیج اگر نکالیں گے تو ایک مرد کے ساتھ دو عورت یا تین عورت یا چار عورت ہندوؤں کے ساتھ زیادہ لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی شرح کم ہے، اس کا پرسنٹیج کم ہے ہندوستان کے اندر. لیکن بہرحال یہ اس آیت کو نشانہ بنا کر لوگوں نے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کیا اور اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی. تو اس پر یہ گفتگو بتانا ہے کہ قرآن مجید نے اس کو جو چار تک قید کیا، اس کی جو شرائط کے ساتھ، اس کے حدود اور قیود کے ساتھ اس کی جو اجازت دی ہے، بہرحال یہ مصلحت پر مبنی ہے. اتنی بات تو ہمیں یاد رہے کہ یہ ایمان کا کوئی جز نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ جس کی چار بیویاں ہوں گی وہ سب سے مکمل مومن ہوگا، یہ نہیں کہا گیا. ایمان کا کوئی جز قرار نہیں دیا گیا، نہ کوئی یہ کمپلسری قانون ہے کہ ہر مومن دو کرے یا تین کرے یا چار سے شادی کرے، بلکہ ایک ایمرجنسی لا ہے، ایک راستہ رکھا گیا، ایک آخر سولوشن. بہت سے مسائل ایسے سماج میں پیدا ہو سکتے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے لیے بہت سے کڑی شرطیں اللہ تعالیٰ نے لگائی. پہلی شرط تو یہ ہے کہ دو بیوی ہو یا تین ہو یا چار ہو تو ان تمام بیویوں کے ساتھ عدل کرنا لازم قرار دیا گیا. یہ کمپلسری ہے کہ تمام کے درمیان معاملات میں عدل کیا جائے، ان کے رہنے سہنے کے معاملے میں، ان کے کھانے پینے کے معاملے میں، ان کے کپڑوں کے معاملے میں، ان کے ساتھ رات گزارنے کے معاملے میں، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ایک ویلیٹی کا برتاؤ ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ یکساں حقوق ان کے ادا کیے جائیں، سب کو یکساں حقوق ملیں گے قرآن کے روح سے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ سب کو مہر دے کر شادی کی جائے گی چاروں سے. اس پر ہم آگے اور بات بتائیں گے. تو قرآن مجید کی یہ آیت بہت سے شرائط کے ساتھ، کڑی شرائط کے ساتھ یہ قانون نافذ ہے کہ ایک چار تک عورتوں کو اپنے نکاح میں، اپنی زوجیت میں رکھنے کی اجازت ہے. یہ بھی معلوم ہو کہ اس آیت کے اندر نکاح کا لفظ ہے کہ ان کے ساتھ باقاعدہ شادی کی جائے، انہیں مسٹرس بنا کر نہ رکھا جائے، انہیں سویٹ ہارٹس بنا کر نہ رکھا جائے، انہیں سیکنڈری وائفز بنا کر نہ رکھا جائے، انہیں رکھیل بنا کر، انہیں داشتائیں بنا کر نہ رکھی جائیں، ان کے ساتھ کھلے چھپے آشنائیاں نہ کرتے پھریں، بلکہ کھلم کھلا سماج کے سامنے اعلان کر کے انہیں اپنی زوجیت میں لینے کا حکم دیتا ہے. اس کے برخلاف دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قانون کو تو نہیں مانتے لیکن عملاً لوگ اس پر عمل پیرا ہیں اور غیر غلط طریقے سے لوگ چور دروازے سے اس تمام کام کو انجام دیتے ہیں. بل ڈوارن کی ایک کتاب ہے ہسٹری آف فلاسفی، اس میں لکھا ہے، اس کا ایک جملہ ہے کہ مین از ایسنشیلی پولیگیمس. وہ کہتا ہے کہ مرد اپنی فطرت کے لحاظ سے پولیگیمس واقع ہوا ہے، یعنی وہ ایک سے زائد بیوی رکھنا اس کے مزاج میں داخل ہے، لیکن ایک عورت ایک سے زائد شوہروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے یہ اس کی فطرت میں داخل نہیں ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے قدیم ترین تاریخ سے لے کر جدید ترین تاریخ تک مردوں کے اندر یہ رواج رہا ہے. گریک کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، روم کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے. جمال بدوی کی ایک کتاب ہے، اگر اس کتاب کو پڑھنے کا موقع ملے تو آپ اس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، یا بریٹانیکا انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا نکال کر دیکھیں تو اس کے حوالے انہوں نے اپنی کتاب میں دی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام سماج کے اندر، تمام تہذیبوں کے اندر، حتیٰ کہ تمام مذاہب کے اندر ایک سے زائد بیویوں کا رواج پایا گیا ہے، اور اس کے بہت سے دلائل ملتے ہیں. خود تورات کے اندر بھی ہے اور خود انجیل کے اندر بھی معلوم ہوتا ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، حالانکہ آج کرسچن لا کے اندر عیسائیوں کی جو کا قانون ہے، اس قانون کے تحت ایک سے زائد بیوی کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ان کے چرچ سے باقاعدہ یہ قانون پاس ہوا، اور کوئی ایک سے زائد بیوی قانونی طور پر نہیں رکھ سکتا. لیکن انجیل اٹھا کر دیکھیں تو خود ان کے جو انبیاء ہیں، ان تمام انبیاء کا تذکرہ آپ دیکھیں گے تو ایک سے زائد بیویاں ملیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اس کے بائبل میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو ہے تقریباً 1000 بیویاں تھیں، 700 بیویاں اور 300 جو ہے وہ لونڈیاں تھیں. اس میں انجیل کی بات میں کہتا ہوں، قرآن کی بات نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی 100 سے زائد بیویاں تھیں. خود ان کی کتابیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کے انبیاء اکرام، جن کے تقدس کا وہ قسم کھاتے ہیں، اور یقیناً انبیاء اکرام جو ہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، تو ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تعدد ازدواج کا معاملہ پایا جاتا ہے. ہندوستان کے کتابوں میں بٹھا کر دیکھیے تو کرشن بھگوان ہیں، ان کی بھی بہت سی خدائیں ملیں گی، ان کی بھی بہت سی بیویاں ملیں گی. رگ ویدا کے اندر بھی بہت سے ایسے تفصیلات ملتے ہیں جہاں اس قانون کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ایک مرد ایک سے زائد عورتیں اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تمام تہذیبوں میں یہ رہا، لیکن تمام تہذیبوں میں مذاہب میں رہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ قرآن بھی اس کو برقرار رکھے. بلکہ قرآن نے اس کو برقرار رکھا تو وہ انسانی ضرورت کے تحت اس نے اس کو برقرار رکھا ہے. اس پر اگر آپ دیکھیں تو انسان کو ایسی کون کون سی ضروریات درپیش آتی ہیں جہاں اسے ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہو. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو انڈیویجول کیسز ہیں، کچھ انفرادی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، کچھ انفرادی ایسے کیسز ہو جاتے ہیں جہاں ایک سے زائد بیوی رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. اور کچھ سماجی ایسی ضروریات ہوتی ہیں جن کے تحت مرد کو چاہیے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرے. یہ دونوں کیسز پر ہم تفصیلی گفتگو تو کر نہیں سکتے, البتہ ہنٹس میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلوں گا. ایک تو کیس یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بانجھ ہو, شادی کے بعد اگر مرد کی یہ خواہش ہو کہ وہ باپ بنے, اس کا کوئی وارث اس دنیا میں آئے اور اس کی نسل چلے اس دنیا کے اندر, تو اس کی یقیناً خواہش ہوگی کہ اس کی عورت سے کوئی بچہ ہو. اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ اور فطرت نے ایسی بنا دی ہو کہ کوئی عورت بانجھ نکلے, تو اب دو ہی سولوشنز ہو سکتے ہیں دنیا کے موجودہ قانون کے لحاظ سے. ایک تو یہ ہے کہ بانج عورت کو جو ہے طلاق دے دے, دنیا کے قانون کے لحاظ سے ڈیورس کر دے, چونکہ اسے ایک اور لڑکی کی ضرورت ہے, ایک اور عورت کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنی نسل بڑھانا چاہتا ہے. تو یا تو وہ بانج اور لڑکی کو طلاق دے دے, یا پھر اس بانج لڑکی کو گھر میں خاموخا رکھے اور اس کو سر پہ اٹھائے رکھے اور پھر باہر وہ اپنی آشنائیاں کرتا رہے اور باہر جو ہے وہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے غیر قانونی طریقے اختیار کرنے لگے. تو یہ دو ہی سولوشن جو ہے اس موجودہ دنیا میں پائے جاتے ہیں, لیکن اسلام ان دونوں سولوشن کے بجائے صحیح طریقہ یہ بتاتا ہے کہ اگر واقعی یہ انسانی فطرت میں ہے, جو اس کی خواہش ہے کہ اس کی نسل ہو, اس کی اولاد ہو, اور اگر کسی وجہ سے ایک عورت سے اولاد ہو نہیں پاتی ہے, تو پھر اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس عورت کو جس کا کوئی قصور نہیں, فطرت کا قصور کہیے, لیکن اس عورت کا کوئی قصور نہیں, اپنے آپ کو اس نے بانجھ نہیں بنا لیا, فطرت نے اس کو اگر بانجھ پیدا کیا ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اور اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو سزا اس کو نہیں دی جا سکتی. لہذا طلاق اس کو دینا زیادہ پسند نہیں کیا گیا. اس کے بجائے اسلام نے ایک اور راستہ کھولا, وہ یہ کہ کسی اور عورت سے شادی کر لو اور اپنی زوجیت میں لو, اور ان توقع ہے کہ اس زوجیت سے, اس رشتے سے تمہارے لیے تمہاری نسل پیدا ہو, تمہارے وارث اس دنیا میں آ سکے. ایک تو انڈیویجل کیس میں, انفرادی کیس میں ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ ہم خود وانی بڑی کے اندر, بنگلور کے اندر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو مستقل کوئی بیماری ہو جاتی ہے, مینٹل ڈیزارڈر ہو جاتا ہے, یا فزیکل ڈسیبلٹیز پیدا ہو جاتی ہیں, اپاہج ہو جاتے ہیں, فالج ہو جاتا ہے, مختلف بیماریوں میں عورت مبتلا ہو سکتی ہے. یہاں بھی جو ہے تین طریقے پائے جاتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس عورت سے کو طلاق دے دیا جائے, یا دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ مستقل زوجیت کا تعلق نہ رکھا جائے, اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ باہر جو ہے آدمی کھلی جھپائی آشنائیاں کرتا ہے اور اپنے خواہشات کو, اپنی شہوانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ غلط طریقے اختیار کرتا ہے. یہ تین طریقے تو موجود ہے دنیا میں پائے جاتے ہیں, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورت جو بیمار ہو چکی ہو, جو اپاہج ہو چکی ہو, یا جو مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو چکی ہو, اس عورت کو زیادہ تمہاری محبت چاہیے, نہ کہ تمہارا طلاق. طلاق نہیں دیا جا سکتا, اسے تو محبت چاہیے. ایسی پوزیشن میں اسے گھر سے نکالنا کوئی اچھی بات نہیں, بلکہ اس بیوی کو بھی گھر کے اندر رکھا جائے, ایک اور بیوی کا اضافہ کیا جائے جو تمہاری بھی خواہشات کی تکمیل کا سامان کرے اور پہلی بیوی کا بھی وہ اس کی خدمت کر سکے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک اور راستہ کھولتا ہے. یہ بھی ایک انڈیویجول کیس ہو سکتا ہے. پھر مستقل کوئی آدمی سفر پر ہو, ایسے بھی کیسز ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہیں خود ہماری آنکھوں کے سامنے, کہ ایک آدمی ہو جس کی 15 دن کی زندگی تو یہاں ہو اور 15 دن مدراس میں ہو, یا کسی دو جگہ وہ مستقل رہتا ہو اور پھر وہ ایک بیوی پر خانے نہ ہو سکتا ہو, تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ دو جگہ وہ اپنی دو بیویاں رکھے, یا تین جگہ اپنی تین بیویاں رکھے. تو یہ بھی ایک انڈیویجول کیس ہو سکتا ہے. اور چوتھا انڈیویجول کیس جہاں تعدد ازواج کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ ایسا بھی واقعات ہم نے دیکھے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر کے اندر کسی وجہ سے کوئی لڑکی اٹھ ہی نہیں پاتی, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا قریبی رشتہ دار جذبہ ترحم میں اس سے رحم کھا کر یہ کوشش کرے کہ اس طرح کی عورتوں کو وہ وہاں سے اٹھائے, تو اس کے بعد جو سلسلہ, اس کے بعد جو لائن لگی ہوتی ہے لڑکیوں کی, وہ لائن سے دیگر لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے, بشرطے کہ اس طرح جو لوگ پھنس گئے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, ایسی عورتوں کو اپنے نکاح میں لے کر سیکنڈ وائف, تھرڈ وائف بنا کر باقی دیگر لڑکیوں کا معاملہ آسان کیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں قریبی رشتہ داروں میں کوئی بیوہ ہو جائے, تو ایسی بیوہ کو بھی ایک مرد جو اپنی ایک اور بیوی رکھتے ہوئے بھی دوسری یا تیسری بیوی کی شکل میں اسے اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے. گویا کہ یہ انڈیویجول کیسز, یہ اور اس طرح کے قیامت تک بہت سے پیدا ہو سکتے ہیں. تو قانون بنانے والا اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے, ہماری ضروریات سے بخوبی واقف ہے, لہذا اس نے اس قانون کو جاری رکھا. عرب کے اندر 10-10 بیویاں 20-20 بیویاں رکھتے تھے, اور بادشاہوں کے تو 1000-1000 بیویاں تک تھیں, اس کے اندر کوئی قید نہیں تھی. لہذا اسلام نے اس کو قید کیا, اس کے لمیٹیشنز مقرر کیے, اور 4 بیویوں سے زیادہ اس کی اجازت نہیں دی گئی. سوشل کیسز ہوتے ہیں, اس میں سے 2 کیس میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کی بنسبت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ جنگوں کے, خاص کر جنگوں کے معاملے میں ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی جنگ کا زمانہ تو ختم ہو چکا, یہ کفار و مشرکین جب لڑتے تھے یا جدید قدیم جاہلیت کے زمانے میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا, ہوگا, لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کا کوئی حصہ, کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں اس وقت بھی جنگیں جاری نہ ہوں. ہر جگہ جنگیں اس وقت بھی جاری ہیں، ہر جگہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور عورتوں کی تعداد مردوں کے بنسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا ہوگا، بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جنہیں مرد رشتہ نہیں مل سکتا اس لیے کہ مردوں کی کمی ہو گئی، بہت سی بیوائیں ایسی ہوں گی جن کے شوہر جنگوں میں قتل ہو چکے، شہید ہو چکے۔ تو اب یہ عورتیں، یہ بیوائیں، یہ کیا کریں؟ ان کو اب اس وقت موجودہ معاشرہ، مغربی معاشرہ ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، انہیں ستاتا ہے۔ پھر اگر یہ حمل سے قرار پا جائیں تو اپنی ذمہ داری سے یہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں مرد، اور خود وہ اپنے بچوں کو لیے پھرتے ہیں۔ پھر وہ بچے جب دنیا میں جنم لیتے ہیں تو ان کا باپ کا نہ عطا ہوتا ہے، نہ پتا ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی علامت ہوتی ہے۔ اور آج مغربی معاشرے کے اندر انگلینڈ کا جو اسٹیٹسٹکس آتا ہے اس میں 50% بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا باپ کا پتا نہیں چلتا۔ پھر یہ بچے اپنی جوانی تک کتنی ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتے ہیں کلاسز کے اندر کہ ان کا کوئی باپ نہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان کا باپ نہیں ہوتا تو یہ کرمنلز بن کر آگے بڑھتے ہیں اور دنیا میں جو ہے بہت بڑے بڑے جرائم کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ سوشل کاز ہوتا ہے، ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن نے یہ قانون بنایا کہ ایسی عورتوں کو تم لے لو اپنی نکاح میں، ایک مرد دو تین عورتوں سے شادی کر کے جو عورتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اس کو بیلنس کرنے کا ایک انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر کچھ قبائل میں، خود نارتھ انڈیا کے اندر بھی ہے، بہت سے قبائل میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے ان کے لیے اسیٹس ہوتے ہیں، جن کے یہاں زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ فوراً اس کے بعد کھیتی باڑی میں اور اپنے باپ کے پروفیشن میں ہاتھ بٹانے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ ارننگ ممبرس ہوتے ہیں، جس خاندان کے اندر زیادہ بچے ہوتے ہیں اس خاندان کے اندر ارننگ ممبر زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا خاندان کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یہ ہندوستان میں نہیں، وانمباڑی میں نہیں، اگر آمبور میں نہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ساری دنیا کے اندر نہیں، دنیا میں بہت سے ایسے قبائل ہیں جہاں اس طرح ایک سے زائد بیویاں لوگ شادی کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، اور وہ بچے سب مل جل کر خاندان کا نظام سنبھالتے ہیں۔ تو گویا کہ مختلف کیسز ہو سکتے ہیں جس کے تحت اس قانون کو باقی رکھنا چاہیے، اور قیامت تک یہ قانون باقی رہے گا۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کو یہ حق کیوں نہیں ملے گا کہ ایک سے زائد شوہروں سے وہ شادی کر سکے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور اس سوال کو اٹھایا گیا۔ اور خود اس وقت کے موجودہ مغرب کی جو ویمنس لبریشن آرگنائزیشن تھیں، عورتوں کی نسوانوں کی کیا کہیے کہ ان کی آزادی کی جو تحریکیں ہیں، عورتوں کی آزادی کی تحریکیں، ان تحریکوں کی عورتیں پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ جب مرد کو ایک سے چار بیویاں کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے چار مرد سے شادی کرنے کی کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس پر تو تفصیلی جواب یہاں بھی ممکن نہیں ہے۔ البتہ تھوڑے سے پوائنٹس رکھ کر میں آگے بڑھوں گا۔ ایک تو یہ میں نے بتا دیا تھا کہ سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر اور فطرتاً عورت اس بات کے لیے تیار نہیں، اس کی فطرت ابا کرتی ہے کہ وہ ایک سے زائد مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھیں۔ دوسرا سوشولوجیکلی آپ دیکھیں گے، سوشل ویو پوائنٹ سے آپ دیکھیں گے تو ایک خاندان ایک یونٹ ہوتا ہے، جیسے ایک اسکول ایک یونٹ ہوتا ہے، یا ایک مملکت ایک یونٹ ہوتی ہے، اور ہر مملکت کا ایک بادشاہ ہو سکتا ہے، ہر اسکول کا ایک ہیڈ ماسٹر ہو سکتا ہے۔ جہاں ایک سے زائد ہیڈ ماسٹر بن جائیں، جہاں ایک سے زائد پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر دنیا میں وجود میں آ جائیں، تو پھر وہ انسٹیٹیوشن ڈسٹرکشن کا شکار ہو جاتا ہے، ڈس انٹیگریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح فیملی انسٹیٹیوشن میں اگر ایک سے دو مرد اگر ذمہ دار قرار پائیں تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ وہاں فیملی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور فیملی ڈس انٹیگریشن کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اور خود آج امریکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ ایک پرابلم ہے۔ ریچرڈ نکسن نے اپنی آخری کتاب موت سے پہلے جو لکھی، سیز دا مومنٹ، اس سیز دا مومنٹ کا جو آخری چیپٹر ہے اس نے بل کلنٹن کے جو فرسٹ پیریڈ تھا اس میں اس نے خطاب کر کے لکھا تھا بل کلنٹن کو کہ اس وقت امریکہ اپنے باوجود ترقیوں کے، اپنے سطوت کے، اپنی قوت کے، وہ ایک تباہی کے کگار پر، دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے وجوہات دیکھتے ہوئے ریچرڈ نکسن لکھتا ہے، ایک تو یہ کہ سیکسول انارکی جو امریکہ کے اندر اس وقت پایا جاتا ہے، یہ سیکسول انارکی امریکہ کو لے کر ڈوبے گا۔ اور دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ امریکہ کے اندر فیملی انسٹیٹیوشن کا جو ڈسٹرکشن ہے، فیملی انسٹیٹیوشن کا جو خاتمہ ہے، جس طرح سے فیملی ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی وہ کہتا ہے کہ باوجود اپنی ترقیوں کے امریکہ جو ہے تباہ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوشولوجیکلی بھی ایک سے زائد مرد ایک گھر کے اندر نہیں رہ سکتے شوہر بن کر۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیکسو سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ اگر ایک عورت کے دو شوہر ہوں گے تو پھر یہ طے نہیں پائے گا، نہیں طے ہو پائے گا کہ بچے کا باپ کون ہے، اس کی نسبت قرار نہیں پائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال دی کہ ایک کھیت کے اندر ایک ہی کسان کام کر سکتا ہے، اور ایک کسان 10 کھیت کے اندر بیج بو سکتا ہے، اور ہر بیج سے اگنے والی فصل وہ اس کی ہوگی۔ لیکن ایک کھیت کے اندر اگر دو کسان دو قسم کے بیج بونے لگے تو پھر فصل کا معاملہ گڈمڈ ہو جائے گا، اور معاملہ جو ہے وہ پریشانی کا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا سکس سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ناممکن چیز ہے۔ پھر آخر چیز جسے پروفیسر خورشید صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ فیزیو سیکسولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ڈیسیزز پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی یہ نقطہ نظر صحیح ہے کہ ایک عورت کے ساتھ اگر دو دو تین تین مرد اپنا رشتہ جوڑے رکھیں گے تو پھر بیماریاں پھیلنے لگیں گے. اور واقعتاً اس وقت امریکہ کے اندر اور مغربی دنیا کے اندر اسی طرح کی برائیاں, وبا اور بیماریاں عام ہیں, اور ایسی بیماریاں جس کا علاج آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا. تو اس وجہ سے بھی یہ ایک امپاسیبل چیز ہے. اس کے بعد آخر میں پھر اس تعدد ازدواج کی آیت کے بعد جس میں کہا گیا کہ اگر تم یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو, اس کا خدشہ ہو, تو تمہیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ دو دو تین تین اور چار چار عورتوں سے شادی کرو, لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تمام عورتوں کے ساتھ تمہیں عدل کرنا چاہیے. اور اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو, اور یہی قرین ثواب ہے, اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے. پھر اس کے بعد ایک اور بات آتی ہے, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, عورتوں کو مہر دیا کرو. اس میں دونوں مفہوم بیان کیے گئے ہیں. ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یتیموں کی کفالت کی بات آتی ہے تو مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو اس عورت پر احسان کر رہا ہوں, اس کا بیٹا اس کا بچہ چونکہ یتیم ہو چکا ہے, اس بچے کی کفالت کی خاطر میں اس بیوہ عورت سے شادی کرتا ہوں, لہٰذا مجھے مہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ کہہ سکتا ہے. تو لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ اس عورت پر تم احسان نہ جتاؤ, کہ تم اس یتیم بچے کی کفالت کے لیے میں تم سے شادی کرتا ہوں یہ احسان نہ جتاؤ, بلکہ حسب معمول اس بیوہ عورت سے بھی جس کے یتیم بچے کی کفالت تم کرنے جا رہے ہو اس عورت کو مہر دے کر اپنی زوجیت میں لو. ایک تو یہ اس کا کانٹیکسٹ کے اندر, اس سیاق و سباق کے اندر یہ مفہوم نکلتا ہے, اور چونکہ خطاب عمومی ہے لہذا عمومی طور پر بھی یہ بات نکلتی ہے کہ عورتوں کو شادی کرتے وقت انہیں ان کے مہر دیا کرو. اور یہ کہا کہ نہلا کا جو لفظ ہے کہ راضی و رضا, بالکل خوشی خوشی انہیں مہر دیا کرو. اس کی وجہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو سابقہ جاہلیت کے زمانے میں ظلم یہ کرتے تھے کہ عورتوں کو مہر دیے بغیر شادی کرتے تھے, دوسرا شادی کرتے تھے مہر کا اعلان کرتے تھے لیکن مرتے دم تک مہر نہیں دیا کرتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ شادی کرنے کے بعد مہر لڑکی کو دینے کے بجائے لڑکی کا باپ یا لڑکی کے رشتہ دار لیتے تھے اور وہ اپنے خرچ میں استعمال کر لیتے تھے اور لڑکی کو وہ مہر کا پیسہ نہیں پہنچتا تھا. یہ سب ظلم و ستم اس زمانے میں ہوتا تھا. اور معرف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ یہ قدیم جاہلیت ہی میں نہیں بلکہ افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج پایا جاتا ہے کہ مہر دیتے کا اعلان تو ہوتا ہے لیکن مرتے دم تک مہر نہیں دے پاتے. مہر دیتے بھی تو بہت دل پر پتھر باندھ کر دیتے ہیں, مہر دیتے بھی تو اتنا کم دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کہیں جہیز کے نام سے لڑکیوں سے لے لیتے ہیں, اور جہیز برائے نام ایسے دیتے ہیں جس سے عورت کا کوئی گزر بسر اور کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا, اتنا کم خلیل مہر دیا کرتے ہیں. پھر مہر کے بارے میں یہ بھی مولانا شفیع صاحب نے لکھا کہ لوگ کبھی مہر دیتے ہیں تو ان کے والدین دیگر راستوں پر خرچ کر دیتے ہیں اور لڑکی تک وہ پیسے نہیں پہنچ پاتے. تو قرآن نے کہا کہ خوشی خوشی عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو, اور اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے اس کا کچھ حصہ تمہیں دے دے تو تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اس مہر میں سے کچھ کھاؤ, ورنہ مگر تمہارے شان مردانگی کے خلاف ہے, تمہیں چاہیے کہ تم مہر دے کر عورتوں کو اپنی زوجیت میں لو. ہاں اگر کوئی عورت خوشی سے اپنی مہر کا کچھ پیسہ کچھ حصہ تمہیں واپس لوٹا دے تو تمہیں اختیار ہے کہ وہ کھاؤ. اس پر بیان القرآن میں حکیم الامت انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو سے جو کہا گیا کہ اگر خوشی سے وہ مہر کے پیسے تمہیں واپس دیں تو تم کھا سکتے ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد یہ کہے کہ بھائی میں مہر کا پیسے دے دوں برائے نام پوچھے, اور عورت چونکہ پریشر میں ہوتی ہے اور بہت سے مسائل میں وہ گھری ہوتی ہے تو وہ دل رکھنے کے لیے کہتی ہے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے میں آپ کو دے دیتی ہوں. تو اس طرح انڈر پریشر اگر کوئی عورت معاف کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معاف میں شامل نہیں کیا جائے گا, اور اللہ کے پاس بھی یہ معافی میں شامل نہیں ہوگا. اس وقت معاف سمجھیں گے ہم کہ مرد عورت کو پیسے نکال کر دے دے اپنا مہر, پھر عورت ان رقم میں سے اس رقم میں سے اس پیسوں میں سے کچھ پیسے اگر اپنے ہاتھ سے نکال کر واپس شوہر کو لوٹاتی ہے تب اس آیت کے مطابق عمل ہوگا, تب یہ مانا جائے گا کہ عورت نے خوشی کے ساتھ اپنے مہر کے پیسے واپس دیے, ورنہ یہ مانا نہیں جائے گا کہ اگر انڈر پریشر کوئی عورت معاف کرتی ہے تو وہ مہر معاف کرنے کے معنوں میں نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر یتیموں کے مال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, دو تین آیت ہیں تو کل اس پر انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ گفتگو ہو جائے گی. اور اس کے بعد میراث کی آیتیں آتی ہیں اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ آیتیں ہیں. کل انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایک چارٹ ہم بنائیں اور اس چارٹ کے ذریعے سے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں جو تقسیم کیا گیا ہے وراثت میں, جو وارثوں کو جو حق پہنچتا ہے اور ان کے جو شیئرز ہوتے ہیں اور ان کا جو ورٹیکل ریلیشن شپ اور ہاریزونٹل ریلیشن شپ جو کچھ ہے اس کا ہم ایک انشاءاللہ نقشہ کل چارٹ کے ذریعے سے پیش کر کے ان آیتوں پر گفتگو کریں گے جہاں سے میراث کی آیتیں شروع ہوتی ہیں. آج یہیں ہم اکتفا کرتے ہیں اور مال یتیم پر گفتگو مکمل نہیں ہوئی اور دو تین آیتیں باقی ہیں, کل انشاءاللہ اس کو بہت جلد ختم کر کے میراث کی آیت شروع کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو مزید گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.